الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والبرد وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں گزشتہ نشست میں میں نے وسوسے سے متعلق چند احادیث مقدسہ شروحات یعنی شرح علماء کرام کے اقوال سادگی بوجھ گزار کیے. اور آپ کو یہ سمجھانے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بیزار نہیں ہونا چاہیے, کہ انسان خودکشی کے لیے تیار ہو جائے, انسان اپنی ساری عبادتوں کو چھوڑ دے. کہ صاحب میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ وسوسے آتے, میں فلاں کام اس لیے نہیں کرتا کہ وسوسے آتے. اس کی طرف دل دھیان نہیں دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کرم فرمایا اور ان وسوسوں کو معاف فرما دیا. بلکہ وسوسے آنا یہ ایمان کی دلیل قرار دیا گیا ہے کہ جو وہیں پر آتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے, اور شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں پہ ایمان ہوتا ہے. تو بالکل اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس کے خلاف کام کریں گے, یعنی جو وسوسہ ہے اور اس کے خلاف ہم کام کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دنوں میں وسوسوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. اور انسان اگر اس کی باتوں میں آ جائے اور پھر چلتا چلا جائے تو شیطان ملعون ایسے لوگوں کی زندگی کو اجیرم کر دیتا. اور میں نے آپ سے کہا بھی, کئی لوگ ہیں وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہی رہتے ہیں, غسل کرنے کے لیے بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ہیں تو غسل کرتے ہی رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں. تو اگر ہم اس کے خلاف کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وسوسوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور پھر فرمایا گیا ان شیطان للانسان عدو مبین, یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اور ہم سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ کر, کیونکہ یہ گناہوں کو اتنا لذیذ بناتا ہے, گناہوں کو اتنا حسین بناتا ہے کہ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور جب جال میں پھنس جاتے ہیں تو بس شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس کی زندگی عجیبم بنا دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شیطان من الانسان مجرى الدم. حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح سے گردش کرتا, خون کی طرح سے دوڑتا. تو اب آپ خود غور فرمائیں کہ جب شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور شیطان ہمارے وجود میں خون کی طریقے سے دوڑتا ہے, تو بغیر اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے, بغیر اس کی پناہ کے کوئی بھی ہمیں شیطان سے نہیں بچا سکتا. اس لیے ہم سے کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھا کرو, جب یہ پڑھو گے تو تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. آج کی نشست میں کچھ واقعات کی روشنی میں, کیونکہ جو تقریر سننے والے ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کسی کا ذہن فوراً بات کو قبول کر لیتا ہے, کسی کا تھوڑی دیر کے بعد قبول کر دیتا ہے, اور کسی کو تو بات بالکل سمجھ ہی میں نہیں آتی. تو واقعات ایک ایسی چیز ہوتے ہیں کہ اگر واقعات کے ذریعے سے گفتگو کی جائے تو جو عام عوام ہے, جو عام لوگ ہیں, وہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. تو واقعات کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی نشست میں کہ شیطان کس طرح سے کام کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد سبق آموز گفتگو, اس واقعات کے تحت عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ساری گفتگو ساری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھنے کی کوشش کریں. آئیے گفتگو کی طرف چلتے ہیں. یہ واقعہ مشہور زمانہ کتاب ہے تلبیس ابلیس، بازار میں مل جاتی ہے. اس کا آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں کہ تلبیس ابلیس کے اندر صفحہ نمبر 37 ہے، اس واقعے کو بیان کیا گیا. اب اس سے آپ کو پتا چلے کہ شیطان کے ہتھیار کون کون سے ہیں، شیطان کس طریقے سے بندہ مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا اور پھر بھی کہاں سے کہاں تک لے جاتا، اسے آپ کو پتا چلے. وہ ایسا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تین بھائی ایسے تھے کہ جو بڑے جنگجو تھے، جہاد کو پسند کرتے، جنگ کو پسند کرتے. آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے کہ جو جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں اترتے ہیں، جنگ اور جہاد کو پسند کرتے ہیں. تو یہ تین بھائی سگے بھائی کہتے ہیں کہ یہ مارکوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، جنگ سے بڑی محبت کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی مارکا پیش آتا، جنگ پیش آتی، یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ یہاں سے بہت دور دراز مقام پر ایک مارکا ہونے والا، اگر ہم اس مارکے میں کام آ گئے تو یقیناً اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، تو ہمیں جانا چاہیے. لیکن تینوں کے سامنے سوال یہ تھا کہ ہماری جو اکلوتی بہن ہے، جوان ہے، بہت خوبصورت اور حسین ہے، اسے کہاں چھوڑ کے جائیں، اسے کس کے حوالے کر کے جائیں. تو تینوں اسی پریشانی میں مبتلا تھے. کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے تجویز دی کہ اسی علاقے کے اندر ایک عابد صاحب رہتے ہیں جن کا تقویٰ اپنے عروج پر ہے، بڑے پرہیزگار شخص ہیں وہ، ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ ہم اپنی بہن کو آپ کے یہاں آپ کے حوالے، آپ کے سپرد چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب مارکے سے ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ زندہ سلامت، تو ہم اپنی بہن کو لے جائیں گے. تو دونوں بھائیوں نے بھی اس تجویز کو پسند کیا. یہ تینوں بھائی اپنی جوان بہن کو لے کر اس عابد کے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا، اپنا واقعہ اس کے سامنے رکھا. عابد نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور شیطان یہ بڑا خطرناک وار کرنے والا، میں آپ کی بہن کو اپنے یہاں پناہ نہیں دے سکتا، میں نہیں رکھ سکتا. تو کسی بھائی نے تجویز دی، چلیے ایسا کر لیتے کہ آپ کے عبادت خانے کے سامنے جو گھر ہے وہ ہم کرائے پہ لے لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، ہماری بہن سے بڑھ کے تو نہیں، بہن کو ہم اس عبادت آپ کی عبادت خانے کے سامنے اس مکان میں ٹھہرا دیتے. آپ تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا کھانا زیادہ بنا لیجیے، اور کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر دیجیے اور ہماری بہن کو آواز دے دیا کر، تو بہن آئے گی اور کھانا لے جائے گی. اس طرح سے کچھ ایام ہیں زندگی کے جو کٹ جائیں گے، پر ہم زندہ رہے تو ضرور واپس آئیں گے. کہتے ہیں کہ عابد صاحب اس بات پر تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ جو تجویز تم نے دی یہ بڑی شاندار اور مجھے پسند آئی. چنانچہ تینوں بھائیوں نے سامنے کا مکان حاصل کر لیا اور اپنی بہن کو اس مکان میں ٹھہرا دیا اور تینوں جہاد پر مارکے میں چلے گئے. اب عابد صاحب دن رات عبادت میں مصروف, اور جب کھانا پکاتے تھے تھوڑا زیادہ پکاتے, پکانے کے بعد کھانے کو توشے دان میں رکھتے اور اپنی عبادت خانے کے دروازے کے باہر اس توشے دان کو رکھ کر عبادت خانے کا دروازہ بند کر دیتے اور اس خاتون کو آواز دیتے, وہ آتی اور اپنا کھانا لے جاتی. ایک دن ہو گیا, دو دن ہو گئے, تین دن ہو گئے. شیطان ایک روز عابد کے پاس آیا, کہنے لگا عابد صاحب یہ کیا کام کرتے ہو کہ کھانا پکا کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو توشہ دان میں اور اسے آواز دیتے ہو؟ اب کبھی راستہ سنسان ہوتا ہے, کبھی اندھیرا بھی ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچا دے اس خاتون. تو عابد صاحب نے شیطان سے کہا کیا کروں؟ کہ اس کا اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اس توشے دان کو اس خاتون کے دروازے پر رکھیں اور اسے آواز دے دیا کریں کہ کھانا یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے, آپ اٹھا لیں اور میں واپس عبادت خانے کی طرف جا رہا ہوں. عابد صاحب نے کہا یہ تجویز تو بڑی شاندار. چنانچہ عابد نے اس تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ کھانا بنایا جاتا, توشے دان میں رکھا جاتا اور اس خاتون کے دروازے پر وہ توشے دان رکھ دیا جاتا اور اسے آواز دے دی جاتی کہ آپ کا کھانا یہ دروازے پر موجود ہے, میں جا رہا ہوں, آپ دروازہ کھول کر توشے دان اٹھا لیں. ایک دن ہوتا رہا, دو دن ہوتا رہا, تین دن ہو گئے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. اور سرکار فرما رہے کہ شیطان جسم میں ایسے دوڑتا جیسے کہ خون دوڑتا. اب ایک روز شیطان آ گیا, کہنے لگا عابد صاحب بڑے بے مروت انسان, کھانا رکھ دیتے ہو دروازے پر, آواز دے دیتے ہو واپس آ جاتے ہو. تم بھی انسان ہو, وہ عورت بھی انسان ہے, تنہا انسان کب تک زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان کے لیے ایک بات چیت کرنے والا تو ہونا چاہیے. تو اب ایسا کرو, اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ, بات چیت کر لیا کر. اگر تھوڑی بات چیت کر دو تو اس میں حرج کی کیا بات, اس میں بھی ثواب ملے گا. تھوڑی سی بات چیت کر دو, واپس آ جایا کرو. عابد صاحب کو یہ بات بھلی لگی. تمہارے عابد صاحب ایک روز دروازہ کھلوایا اور اس خاتون کے گھر میں داخل ہو گئے, بات چیت ہونے لگ گئی. ایک دن ہوا, دو دن ہوا. اب حال یہ ہوا کہ عابد صاحب کی صبح کی عبادتیں تو ساری چلی گئی, صبح سے شام تک اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارتے, جو زندگی میں واقعات پیش آئے وہ سارے کے سارے واقعات عابد صاحب نے سنا دیے. اللہ اکبر. اب تنہا عورت اور تنہا مرد, یاد رکھیں اس سے بھی منع کیا گیا, آگے بات آئے گی. تو ایک مرتبہ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا, کہنے لگا یہ کب تک چھپن چھپائی کا کھیل ہوتا رہے گا؟ تم نے کبھی عورت کی شکل دیکھی؟ عورت کو کہا کہ تم نے کبھی عابد صاحب کی شکل دیکھی؟ ذرا دیکھو تو صحیح کتنا نور ہے, ذرا دیکھو کتنی روشنی ہے. عابد صاحب سے کہنے لگا فلاں عورت, جس عورت کے پاس تم جاتے ہو تمہیں پتا ہے کتنی حسین ہے, کتنی خوبصورت ہے, کبھی چہرہ دیکھا؟ پھر وقت آیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. بس پھر کیا تھا کہ شیطان نے عابد کو اس قدر بہکایا, اس قدر بہکایا کہ عابد اس خاتون کے ساتھ زنا میں ملوث ہو گیا, زنا کر بیٹھا. اب جب زنا کر بیٹھا تو زنا میں بھی یاد رکھیں جو لوگ زنا کی دنیا سے وابستہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ حرام کام میں مزہ ہے، بظاہر مزہ ہے، تو ایک مزہ محسوس ہو گیا، ایک دن زنا ہوا، دوسرے دن زنا ہوا، تیسرے دن زنا ہوا، اب اس کی عادت پڑ گئی، اب وقت آ گیا کہ وہ خاتون پریگنٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد اس خاتون نے بچہ جن دیا، اللہ اکبر، اب وہ شیطان آیا عابد کے پاس، کہنے لگا یہ تم نے کیا کام کیا، زنا کر بیٹھے تھے، اس عورت کو تم نے حاملہ کیا، اس نے بچہ جن دیا، اب اگر بھائی آئیں گے اس کے اور اپنی بہن سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس کا، وہ کیا جواب دے، وہ لازمن تمہارا نام لے، کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی، تو اب ایسا کرو کہ بچے کو قتل کر دو، بچے کو مار دو، اور مارنے کے بعد اسی گھر میں ایک کونے میں گڑا کھود کے دفنا دو۔ چنانچہ عابد نے بالکل ایسا ہی کیا، بچے کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی لاش کو اسی گھر میں ایک کونے میں گڑا کھود کر دفنا دیا۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا، پھر شیطان ملعون آ گیا اور آن کر کے کہنے لگا، عابد صاحب، آپ نے بچے کو تو مار دی، آپ کیا سمجھتے، آپ کی جان چھوٹ گئی، آپ اس خاتون کے تینوں بھائیوں سے بچ جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اب آپ ایسا کریں اس عورت کو بھی قتل کر دیں، اسے بھی مار دیں، اسے بھی ذبح کر دیں، اور مارنے کے بعد اس کی لاش کو اسی جگہ پر دوسرا گڑا کھود کے دفنا دے، پتہ ہی نہیں چلے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ کام بھی کر دیا، اس عورت کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اسی جگہ پر دوسرا گڑا کھود کر کے دفنا دیا اور جگہ برابر کر دی۔ ابھی چار چھ دن گزرے تھے کہ اس خاتون کے تینوں بھائی آ گئے، خوشی خوشی عابد کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، ہم نے اس مارکے کو سر کر دیا، آپ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہماری بہن کو آپ نے اپنے پاس رکھا، تین وقت کا روزانہ آپ کھانا کھلاتے رہے، اب یہ بتائیے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن گھر میں موجود نہیں ہے، یہ بتائیے کہ بہن کہاں ہے۔ عابد کہنے لگا، میں کیا بتاؤں، ایک عجیب اسٹوری کریٹ کرنے لگ گیا، میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہارے جانے کے بعد وہ بیمار ہو، کیونکہ تم اسے وہ سچی محبت کیا کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، اور بہن و بھائی کا پیار ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مایوس ہو گئی، نا امید ہوئی، بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد وہ مر گئی، اور جب مر گئی تو میں نے اسے فلاں قبرستان میں دفن کر دیا۔ تینوں بھائی کہنے لگے، ذرا ہمیں قبر کو دکھاؤ، اللہ اکبر، یہ لے آیا اور ایک قبر کے پاس کھڑا کر کے کہنے لگا، یہ تمہاری بہن کی قبر، بس یہیں پر فاتحہ پڑھو، یہیں پر دعا کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے روتے گڑگڑاتے ہوئے دعا کی اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب گھر جانے کے بعد رات جب سوئے، ان شیطان للانسان عدو مبین، قرآن فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن، اللہ اکبر، اب خواب میں تینوں کے شیطان آ گئے اور آن کر کے کہنے لگا، یہ بتاؤ مجاہدوں، تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ کہا، ہم نے تو اپنی بہن عابد کے پاس چھوڑی تھی، اب جب ہم واپس آئے تو عابد نے ہمیں بتایا کہ وہ بیمار ہو، ہماری محبت میں تڑپتی رہی، اس کا انتقال ہو گیا اور عابد نے اسے فلاں قبرستان میں دفنا دیا اور قبر بھی ہمیں دکھا دی۔ شیطان کہنے لگا، وہ عابد نہیں، وہ تو عابد کے لباس میں بھیڑیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد اس نے کیا کیا، تو جو کچھ ہوا تھا شیطان نے من و ان بیان کر دیا۔ کہنے لگا، وہ تو تمہاری بہن کی محبت میں گرفتار ہوا اور تمہاری بہن سے زنا کر بیٹھا،
جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو بچے کو قتل کر دیا, اور پھر تم سے بچنے کے لیے کہ بہن تمہاری کچھ نہ بتا دے تمہاری بہن کو بھی قتل کر دیا, گڑا کھود کر کے اسی گھر میں دفنا دیا. تم ذرا گھر میں جاؤ تو صحیح, فلاں کونے کی طرف جاؤ تو تمہیں زمین برابر دکھائی دے گی, ایسا لگے گا کہ یہاں پر کوئی چیز کھودی گئی ہے. ذرا دونوں گڑے کھود دینا, اس میں بچے کی لاش بھی مل جائے گی اور تمہاری بہن کی لاش بھی مل جائے گی. چنانچہ جب یہ تینوں صبح اٹھے اور تینوں نے اپنا اپنا خواب جب ایک دوسرے سے بیان کیا تو خواب تو ایک ہی نکلا, کیونکہ بتانے والا شیطان تھا. اللہ اکبر, اب تینوں ہاتھوں میں تلواریں لیے سیدھا اپنی بہن کے اس مکان میں داخل ہوئے, اور جس کونے کی طرف اشارہ کیا تھا اس کونے کی طرف گئے. واقعی دیکھا کہ زمین برابر کی ہوئی ہے. جب گڑوں کو کھودا تو ایک میں سے بچے کی لاش نکلی, ایک میں سے ان کی بہن کی لاش نکلی. اب تینوں آ گئے عابد کے پاس اور کہنے لگے, بتا شیطان تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ اب تو اسے سج اگلنا ہی تھا, اس نے سج اگل دیا کہ ہاں میں نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا, بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا, تمہاری بہن کو بھی قتل کر دیا, کہیں تمہیں اطلاع نہ ہو جائے, اور مکان میں دفنا دیا. تو چنانچہ تینوں بھائیوں نے یہ شکایت کی اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں کہ دیکھیے بادشاہ وقت, ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا, ہم تو جہاد پر گئے, ہم تو مارکے میں گئے اور اپنی بہن کو اس کے حوالے کر کے گئے, اس نے زنا بھی کیا, بچے کو بھی قتل کیا, ہماری بہن کو بھی قتل کیا, اسے بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے. چنانچہ بادشاہ وقت کہنے لگا, اس کی سزا یہ ہے کہ اب اسے مجمع عام میں پھانسی دی جائے, سر عام لٹکا دیا جائے گا. اللہ اکبر, سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے, ہاں یار یہ عابد لوگ تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, ہاں بظاہر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, اندر تو شیطان ولولے مارتا, ان کے ٹاٹے مارتا ہے, جس کے منہ میں جیسی باتیں وہ اپنی بڑبڑا رہا تھا. آئیے صاحب, اب عابد کے پھانسی کا وقت قریب آتا, اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا. اب جیسے ہی پھندا ڈالا گیا اور اب چیخنے والے ہیں, اللہ اکبر, شیطان ملوم پھر عابد کے سامنے آ گیا, آن کے کہنے لگا, عابد مجھے بیٹھانا, میں تمہارا وہی دوست ہوں جس نے تمہیں زنا میں مبتلا کیا, میں تمہارا وہی دوست ہوں جس کے مشورے سے تم نے بچہ ذبح کیا جو زنا سے پیدا ہوا تھا, میں تمہارا وہی دوست ہوں جس نے اس عورت کا قتل کروایا جس نے تم نے زنا کیا, میں ہی ہوں اور میں ہی وہ شخص ہوں جو تمہیں موت سے بچا سکتا ہوں, اس پھانسی کے پھندے سے بچا سکتا ہوں, بس تم ایک چیز کا انکار کر دو, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں پھانسی کے پھندے سے بچا دوں گا. اللہ اکبر, عابد کہنے لگا, یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ اس نے کہا, کرنا ہے چھوٹا سا کام, اور وہ کام یہ ہے تم خدا وحدہ لا شریک کا انکار کر دو, کہہ دو کہ اللہ کا معاذ اللہ وجود ہی نہیں ہے, اللہ کا انکار کر دو. اوہو, یہ کہنا تھا, عابد کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, میں اللہ کا انکار کرتا ہوں. جیسے ہی عابد نے یہ کہا کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں, شیطان دور ہٹ گیا, کہنے لگا, اب میں تجھ سے بری ہوں, میرا تیرا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھانسی کے پھندے کو کھینچ دیا گیا, تختہ دار پر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا. اللہ اکبر, یاد رکھو مسلمانوں, شیطان کے پاس اس واقعے کو پڑھنے کے بعد, اس واقعے کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ شیطان کے پاس مردوں کو پھنسانے کا, مردوں کو پکڑنے کا سب سے بڑا جال اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے. سب سے بڑا جال مردوں کو پھنسانے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے, وہ عورت ہے. عورت کو اتنا حسین بنا کر, اس کی آواز کو اتنا دلکش بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا, اللہ اکبر, لوگ اس کے بہکاوے میں آتے اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, بڑے بڑے شریف بن رہے تھے، عبد الرحمن ملک وزیر داخلہ بڑے متقی پرہیزگار بن رہے تھے، یوسف رضا جیلانی بڑے متقی پرہیزگار بن رہے تھے، شہاب الدین بڑے متقی پرہیزگار بن رہے تھے۔ کیا کیا اس انگریز ساتھی نے؟ ساری عزت کا تباہ کر کے رکھ دیا یا نہیں؟ آپ اگر اخبارات پڑھتے ہوں، سوشل میڈیا اگر آپ دیکھتے ہوں، یہی چل رہا ہے نا ایک ہفتے سے۔ اس نے تو الزامات لگا دیا، زنا کیا، 2000 پاؤنڈ دیے، اس نے میرے ساتھ گلے ملنے کی کوشش کی، اس نے میرا کندھا دبانے کی کوشش کی، اور کہنے لگی سنو ابھی تو بڑے بڑے راز ہیں جو مسلم لیگ نون کے وہ بھی بیان کر دیں، جو پی ٹی آئی والوں کے ہیں وہ بھی بیان کر دیں، ابھی کچھ عرصہ گزرے گا آپ دیکھیے گا۔ یہ تو سوشل میڈیا پہ چلا، اب الیکٹرانک میڈیا پر یہ ساری کہانی جو ہے وہ چلنے لگ جائے گی، تو وزیر اعظم ہاؤس زنا کا اڈا بن چکا، پریزیڈنٹ ہاؤس زنا کا اڈا بن چکا، یہ گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر کیا ہوا؟ وہ ڈاکٹر نیم کے ساتھ زنا کا کام کیا گیا گورنر ہاؤس کے اندر؟ کیا آپ لوگوں نے حکومت اس لیے منتخب کی؟ کیا آپ لوگوں نے اس لیے ایوان میں بھیجا کہ یہ زنا کرتے رہے، اپنا منہ کالا کرتے رہے؟ اب کہتے ہیں صاحب ہم نے ہر جانے کا مقدمہ کر دیا۔ اچھا کتنا مقدمہ کیا؟ 50 ارب روپے کا مقدمہ کیا۔ اور تمہارے باپ نے زندگی میں 1 ارب بھی دیکھے نہیں ہوں گے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور 50 ارب کا مقدمہ کر دیا۔ اور وہ عورت کہتی ہے، وہ تو کہتی ہے میں سب چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹھا سج بولنے والی مشین کے سامنے بٹھاؤ، جو جھوٹ کو پکڑتی ہے اس مشین کے سامنے بٹھاؤ، میں بھی بات کرتی ہوں، یہ بھی بات کرے، پتا چل جائے گا کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو گویا تمہارے پریزیڈنٹ ہاؤس زنا کے اڈے بن چکے، تمہارے وزیر اعظم ہاؤس زنا کے اڈے بن چکے، تمہارے گورنر ہاؤس زنا کے اڈے بن چکے، تمہارے چیف منسٹر ہاؤس زنا کے اڈے بن چکے۔ تو انسان کو پھنسانے کے لیے شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ عورت، اور اسی کے ذریعے سے شیطان انسان کو پھنساتا ہے۔ دیکھیں نا اپنی بیوی رو رہی ہو تو کہتے ہیں ڈرامے کر رہی ہے، ایکٹر بہت بڑی ایکٹر ڈرامے کرتی ہے، اور دوسرے کی بیوی رو رہی ہو تو اس کا شوہر تو ہے ہی ظالم، اللہ نے خوبصورت بیوی دی بلا وجہ ظلم کرتا بلا وجہ تنگ کرتا۔ تو بات وہی ہے کہ شادی کے بعد بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیوی دوسرے کی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، لوگ ان کی باتوں میں آ کر بہکاووں میں آ کر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں اور دنیا میں، اللہ کی پناہ ہے۔ تو نوجوانوں جتنے بیٹھے اسے معمولی نہیں سمجھو، شیطان کو ہمیں پکڑنے کے لیے سب سے بڑا جال وہ عورت ہے۔ کسی کے پاس عورت کی مس کال آ جائے وہ دوبارہ امید رکھتا ہے کہ تب آئے گی، اور رات کے وقت آ جائے تو فجر تک تو اسے نیند ہی نہیں آتی، شاید دوبارہ واٹسپ آ جائے، شاید دوبارہ کال آ جائے، شاید دوبارہ جو ہے وہ ریکویسٹ بھیج دے۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا۔ اچھا جب باتیں سنتے ہیں ہم ہنستے بھی اور بے غرضی کے داد بھی نکالتے ہیں، یہ تو ہماری تباہی ہے، یہ تو ہماری بربادی ہے۔ اسلام نے تو اس کا حکم ہمیں نہیں دیا، ہمیں تو تقوی و پرہیزگاری کا حکم دیا۔ دوسروں کی بیویوں کے لیے اتنی ہمدردی ہے، کبھی یہ ہمدردی اپنی بیوی کے لیے آئی؟ دل میں چلو یار اسے اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں، اس کو ذرا سیر و تفریح کے لیے لے جائیں، بچوں کو سنبھالتی ہے گھر کو سنبھالتی ہے، کیا کبھی یہ درد اور یہ محبت اس کے لیے بھی پیدا ہوئی؟ نہیں پیدا ہوئی۔ تو سوچو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضور نے فرمایا، حضور نے اس لیے عورت کو پردے کا حکم دیا اور ہم مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ، اور عورت سے کہا گیا کہ وہ پردہ کرے اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے اور اس سے بات چیت اور اسے چھونے تک کا اسلام نے منع فرمایا۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا یہ ہماری بہتری کے لیے. اسلام نے منع فرما دیا, نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ, عورت کو منع فرما دیا کہ بغیر پردے کے وہ باہر نہ نکلے. لیکن کیا کیا صحابہ عورتوں نے, جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے. کہا گیا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, ذرا نعرہ دیکھیں کتنا اٹریکٹیو ہے, میرا جسم میری مرضی. اچھا میڈیا ہمیں کیوں نہیں بلاتا ایسے موقع پر کہ شاہ صاحب ذرا بتائیں تو صحیح. عورتیں آج کل یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, ذرا ہم سے بھی کبھی انٹرویو لے لو, ذرا کبھی ہم سے بھی پوچھ لو. عقل ٹھکانے نہیں لگا دے دو منٹ میں تو پھر کہنا ہے. یہ نہیں نعرہ کہ میرا دماغ میری مرضی, یہ نعرہ نہیں. میرا مائنڈ میری مرضی, یہ نعرہ نہیں. میرا جسم میری مرضی, یہ نعرہ, یہ نعرہ دیا گیا میرا جسم میری مرضی. اس نعرے سے کیا مراد لیتا ہے ایک عام انسان؟ یہی تو مراد لیتا ہے, جسم میرا ہے, میں جو چاہے کروں, میں کر سکتی ہوں, میں نکاح کروں, میں زنا کروں, میں کچھ بھی کروں, کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ ہو. میں ایک شادی کروں, دو شادی کروں, تین شادی کروں, ایک وقت میں چار چار شوہر رکھوں. جب ایک مرد چار بیویاں رکھ سکتا ہے تو میں چار شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس کو پرموٹ چڑھایا گیا, اس کو پرموٹ کیا گیا, اس کے لیے سارا میڈیا لگا, اس کے لیے سوشل میڈیا لگا کہ صاحب میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. وہ الو کی پٹھی عورتیں اب کہاں ہیں؟ سارا یہ عذاب انہیں خبیثوں کی وجہ سے تو آیا جس کو آج میں آپ ساری دنیا بھگت رہی ہے, اسی ننگے پن کی وجہ سے آیا نا سارا عذاب. اب لاؤ جو یہ نعرہ لگاتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی, اب کہاں چھپ کے مر گئی؟ نکلو باہر, کرونا کا مقابلہ کرو, پتا چلے. اچھا پھر میڈیا پر کیا کہتے ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. وہ جب لڑنا ہے تو پھر لاک ڈاؤن کیوں کیا؟ سب کو چڈی بنیان پہنا کر میدان میں اتار دے, جا کرونا وائرس کا مقابلہ کرو, سب آ جاتے. ادھر ڈر بھی رہے, ادھر کہتے ہیں لڑنا بھی ہے. تو عیاشی اور فحاشی کو فروغ دیا گیا. مجھے بتاؤ تو صحیح, ہم احتجاج کے لیے روڈ پہ نکلے, جیسے ہم بارہ ربیع الاول شریف کا جلوس بھی نکالتے ہیں تو پرمیشن لینا پڑتی ہے. ان ننگی عورتوں کو پرمیشن کس نے دی جو اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑتی رہی؟ کس نے دی پرمیشن؟ حکمرانوں تم نے دی ہے. اور یہ کرونا تمہیں چھوڑے گا نہیں, یہ اسمبلی میں داخل ہو گیا, بڑے بڑے وزرا اس کا شکار ہو گئے, بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب ایسا بن گیا کہ اب یہ تمہارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں اور آپ جتنے بھی ہیں, میں آپ سب سے کہتا ہوں خدا کے لیے روزانہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا توبہ کرو, مولا ہم تیرے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, مولا ہم نے ہر حال میں تجھی سے ڈرنا ہے اور تجھی سے مدد مانگنی ہے, مولا اس عذاب کو ہمارے ملک سے ختم کر دے, عالم اسلام سے ختم کر دے, مولا اس عذاب کو دنیا سے ختم کر دے. تو یہ عذاب آیا انہی جیسے بغیرتوں کی وجہ سے آیا. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ کچھ تو ہم نے کیا ہے جو منہ چھپائے پھر رہے ہیں, کچھ تو کیا ہے ہم نے, کچھ تو ہم سے ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہم سب کے سب منہ چھپائے پھر رہے اور سب کے سب ہم اس کے اندر شامل ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ کھیلتا ہے ایسی عورتوں کی وجہ سے, اور پھر دلوں کے اندر ہمدردیاں پیدا کرتا ہے, دلوں کے اندر ہمدردیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ٹی وی ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے کس طرح سے عورت کو آگے لا کر کے عیاشی اور فحاشی کو یہ فروغ دے رہا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہاں ایک کاٹن کا سوٹ اگر بیچنا ہو, کوئی لان بیچنی ہو, یہ کمبخت عورتوں کی ننگی تصویریں لگاتا ہے, فلاں لان, یہ فلاں لان, یہ فلاں لان. کوئی لگتا ہے اس کا جسم دکھائے بغیر ننگا یہ لان بکے گی نہیں, یہ کپڑا بکے گا ہی نہیں. اب اس کام میں بھی قوم کو لگایا گیا تو ہم کس طرف جا رہے ہیں لوگوں؟ پہلے گناہ کرنا مشکل تھا، ابھی شیطان نے گناہ کرنا آسان بنا دیا۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ لیپ ٹاپ سے کھیل رہے ہیں، آئی پیڈ سے کھیل رہے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں۔ صرف تین لفظ لکھنے ہوتے ہیں، تین چار لفظ، اور دیکھو پھر ننگی دنیا ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ مردوں کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ خدا کے لیے اس فتنے سے، اس طریقے کا اگر فتنہ پیدا کرے شیطان کہ زنا کی طرف لے کے جائے اور اس میں لذت ڈالنے کی کوشش کرے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ چاہتے تو ہیں ہم سب کے سب، صاحب سرکار ہمارے خواب میں تشریف لے آئے، سب چاہتے ہیں نا مدینہ شریف جنت البقیع میں قبر مل جائے، یہی چاہتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، سرکار کے قدموں میں مدینے میں موت آ جائے، یہی چاہتے ہیں نا۔ سرکار ایسے کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، سرکار خواب میں ہر کسی کے نہیں آتے جو اللہ سے ڈرتا ہے، رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کو، ہاتھوں کو، کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، شرمگاہوں کو زنا سے بچاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے۔ خواب تو بڑی بات ہے، میرے سرکار حالت بیداری میں بھی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ فیصلہ ہم سب کے ہاتھ میں کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی اور ہم نے کس طرف جانا۔ تو پتا چلا آپ کو اس واقعے سے، معلوم ہو گیا ہوگا کہ شیطان کس طرح سے انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، شیطان ملعون اخلاص للہیت، یہ بھی اس کے لیے موت ہے۔ جو شخص بھی اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان مجھے بہت برا لگتا، اور اخلاص و للہیت اس کے دل سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ دیکھیے، جب تک آپ کے اندر اخلاص و للہیت ہوگی آپ شیطان پہ غالب رہیں گے، جب آپ کے اندر سے اخلاص و للہیت نکل جائے گی شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ بھی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس واقعے کو لکھا، ذرا سنیں اور پھر میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ حضور امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک عابد عرصہ دراز سے عبادت و ریاضت میں مستغرق رہتا، کھویا ہوا رہتا۔ ایک دن آ کر کے کسی نے عابد کو بتایا کہ عابد صاحب، یہاں پر ایک درخت ہے، لوگ اس کی پرستش میں مصروف ہو گئے ہیں، اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ادھر عابد بن کے بیٹھے ہوئے۔ اٹھیے، کلاڑا اٹھائیے اور اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیجیے، قوم شرک سے بچ جائے گی، اس کا آپ کو اللہ تعالی ثواب بھی عطا فرمائے۔ عابد صاحب بڑے خوش ہوئے، ہاتھ میں بڑا سا کلاڑا لیا، امام غزالی فرماتے ہیں درخت کو کاٹنے کے لیے نکل گئے، درخت کے قریب پہنچنا چاہتے تھے شیطان آ گیا۔ کہنے لگا، عابد صاحب کہاں کا ارادہ، کہاں چل رہی ہے؟ عابد کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک درخت اور لوگ اس کی پرستش میں مصروف اور شرک میں غرق ہو چکے، میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا۔ شیطان ملعون کہنے لگا، میں کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد صاحب نے کہا، میں کاٹ کے رہوں گا، تو کون ہوتا ہے، تیرا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ شیطان نے کہا، میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس نے کہا، میں کاٹوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں دونوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی، دونوں میں لڑائی ہو گئی، نزا ہو گیا، کشتی ہو گئی۔ عابد صاحب نے شیطان ملعون کو پکڑا اور پٹک اور اس کے سینے پہ سوار ہو. شیطان نے کہا مجھے تھوڑا موقع دو, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. عابد صاحب سینے سے ہٹے, کہا کیا بات کرنا چاہتے؟ کہا دیکھو تم نبی ہو؟ کہا نہیں. تم رسول ہو؟ کہا نہیں. یہ درخت کاٹنے کا حکم کیا تمہیں اللہ نے دیا؟ کہا نہیں. تو پھر درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہا نہیں, میں تو درخت کاٹوں گا, میری ذمہ داری ہے, میں مسلمان ہوں, لوگوں کو شرک سے روکوں گا. شیطان کہنے لگا میں کاٹنے ہی نہیں دوں گا. پھر مٹ بیڑ ہو گئی, کشتی ہو گئی. عابد صاحب نے پھر شیطان کو پکڑا پٹک دیا اور سینے پر بیٹھ گئے. شیطان کہنے لگا صبر کرو عابد صاحب, اتنا غصہ کاہے کا؟ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے موقع تو دو. عابد صاحب پھر ہٹ گئے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب شیطان, آپ جانتے ہیں ایسے دوڑتا ہے جیسے جیسم میں خون دوڑتا ہے. شیطان کہنے لگا آپ نے کہا کہ یہ حکم آپ کو اللہ نے نہیں دیا. اللہ کام کرانا چاہے گا کسی نبی کو بھیج دے گا, کسی رسول کو بھیج دے گا. آپ غریب آدمی ہیں, ذرا مجھے بتائیں آپ نے اتنے عرصے اللہ کی عبادت کی, قوم نے آپ کو کوئی ریسپیکٹ دی؟ کہا نہیں. آپ کے گھر میں راشن پانی ڈلوایا؟ کہا نہیں. آپ کی بیوی بچے بھوک سے بلکتے ہیں, کچھ آپ کی قوم نے آپ کے بیوی بچوں کے لیے کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا سنو, تم فقیر آدمی غریب آدمی ہو, تم گھر جا, میں روزانہ تمہارے تکیے کے نیچے دو درم رکھ دوں گا. صبح اٹھو گے نا نیند سے, تکیہ اٹھا کے دیکھ لینا دو درم مل جائیں. دو درم لو, عیاشی کرو, مزے کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, بیوی بچوں کو کھلاؤ. کیا تم اس میں آ گئے کہ درخت کاٹوں گا درخت کاٹوں گا؟ قوم تو تمہیں کچھ دے نہیں رہی. عابد نے دل میں کہا بات تو بڑی اچھی, واقعی اتنے عرصے تک عبادت کرتا رہا اور قوم نے مجھے ایک وقت بھی کھانا نہیں دیا. عابد صاحب چلے گئے, رات سوئے, صبح جب اٹھے تکیہ اٹھایا تو واقعی تکیے کے نیچے دو درم. خوش ہو گئے, اچھا کھانا خریدا, خود کھایا, بیوی بچوں کو کھلایا, اچھا پہنا. دوسرے دن دو درم پھر مل گئے, تیسرے دن پھر مل گئے, چلتا رہا سلسلہ. ایک دن جب تکیہ اٹھایا درم غائب, دوسرے دن اٹھایا درم غائب. اب غصہ آ گیا عابد صاحب, کیونکہ اب پیسہ رک گیا تھا, اب غصہ آیا. دوبارہ سے بڑا سا کلاڑا اٹھایا اور جانے لگے درخت کو کاٹنے کے لیے. شیطان پھر آ گیا راستے میں. عابد صاحب کہاں گئے ارادہ, کہاں چل دیے؟ کہا درخت کاٹنے کے لیے. لوگ اس کی پرستش کرتے, شرک کرتے, میں روکنا چاہتا ہوں. کہا میں تو تم کو درخت کاٹنے دوں گا ہی نہیں. عابد نے کہا میں کاٹ کے رہوں گا. کہا ہو جائے کشتی. کہا ہو جائے. اب جب کشتی ہوئی, اب شیطان نے عابد صاحب کو اٹھایا, زمین پہ پٹک دیا, چاروں شانے چت کر دیا اور سینے پر سوار ہو گئے. سنو عابد صاحب, اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں یہیں پر ذبح کر دوں گا. عابد نے کہا مجھے ایک بات تو بتا. وہ چار پانچ دن پہلے جب میں نکلا تھا کلاڑا لے کر, تو میں نے تجھے دو بار پٹکا اور تیرے سینے پر سوار ہو گیا, اور اب معاملہ الٹا, تو نے مجھے پٹک دیا, میرے سینے پر سوار ہو گیا, یہ معاملہ کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا پہلے نکلے تھے اللہ کی رضا کے لیے, پہلے دل میں اخلاص تھا, پہلے للہیت تھی, یہی وجہ ہے کہ تم مجھ پر غالب آ گئے. آج اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں نکلے, آج درم کی لالچ میں نکلے. پیسے بند ہو گئے, پیسے نہیں ملے, آج اس لالچ میں نکلے, یہی وجہ ہے کہ میں تم پر غالب آ گیا. اللہ اکبر. دوستوں, اس واقعے سے پتہ چلا کہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اگر کوئی ہے وہ مسلمان کا اخلاص, وہ مسلمان کی للہیت. اور جو مخلص بندے ہوتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا. تو اگر کوئی مسلمان شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اخلاص کا جوہر اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا. کوئی بھی کام کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے, دکھاوے کے لیے نہیں کرے. لیکن آج تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا نا. آج عمرہ کس لیے؟ دکھاوے کے لیے. حج کس لیے؟ دکھاوے کے لیے. سرکار کے روضے پر حاضری کس لیے؟ دکھاوے کے لیے. عبادت کس لیے؟ دکھاوے کے لیے. سارے کام کے اندر دکھاوا ہی دکھاوا شامل ہو گیا, اخلاص چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی یہ جو دکھاوے کی لامت ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے, اس سے بچائے. ہاں بعض جگہ پر دکھاوا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہر کام تم دکھاوے میں لگ جاؤ, ہر کام میں دکھاوا. ایک غریب آدمی رمضان شریف میں آپ نے دیکھا نا, لاک ڈاؤن ہوا, ایک غریب عورت ہے اس کو راشن دے رہے ہیں, تصویر کھینچ رہی ہے, پانچ پانچ لوگ راشن اٹھائے اس غریب عورت کو دے رہے ہیں, بوڑھی عورت. اور لو کے پٹو تم پانچوں سے نہیں اٹھ رہا تو اکیلا اس غریب عورت سے کیسے اٹھے گا؟ لیکن تصویر کھینچانی ہے, تصویریں آتی رہی صاحب سوشل میڈیا پر. ہم غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں, غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں خدا کے لیے. لوگوں دین تو کہتا ہے کہ ایسا کام کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر دو, لیکن ہمیں دنیا نے سکھا دیا کہ صاحب جب تک دکھاوا نہیں کرو گے لوگوں کو پتا کیسے چلے. چنانچہ اب ہر فیلڈ کے اندر آپ کو دکھاوا دکھائی دے رہا ہے, اور جو سفید پوش آدمی ہے اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. شناختی کارڈ لے کر کے آئیں, بجلی کا بل گھر کا لے کر کے آئیں, نام لے کر کے آئیں. اب وہ چھپانا چاہتا ہے کہ یار میں کہوں میں سید ہوں. بہت سارے سید زادے ایسے ہیں جو اپنے نام کے آگے سید نہیں لگاتے, لیکن اس کو مجبور کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لے کر کے آئیں تو ہم آپ کو دیں گے, یہ سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو تب آپ کو ملے گا. تو ایک سفید پوش آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ اب خودکشیوں کی طرف راغب اور راہی ہو گئے. اس میں ہم سب کے سب مجرم ہیں. آپ کو پتا ہے یہ مستحق ہے خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کرنا. آپ کو پتا ہے یہ سید زادہ یہ سید زادی ہے, صاف پیسوں سے اس کی مدد کرنا, خدا کے لیے اس کا تماشا نہیں بنا. اور جو سیدوں کی اس دنیا میں خدمت کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے, یہ پڑھی بھی شیطان نے ہمیں پڑھا دیا. جب بھی کوئی دین کا معاملہ ہو شیطان پٹی پڑھا دیتا, تمہارا کام تھوڑی ہے مولویوں کا کام, ختم نبوت کا معاملہ مولویوں کا کام, دوسرے معاملہ مولویوں کا کام, تمہارا کام تھوڑی. تم دین سمجھو, تم مسئلے کی باتیں بتاؤ, تمہارا کام نہیں ہے. یہ کام صرف مولویوں کا. یاد رکھو اسلام سب کا ہے. اور لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں جو اتنی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیکیدار نہیں ہوں, دین کا چوکیدار ہوں. اور جب تک ہم چوکیداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ دو نمبر آدمیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے, نہ مسجد میں, نہ مسجدوں میں, نہ اپنے آستانوں میں. کسی بھی دو نمبر آدمی کو داخل نہیں ہونے دیں گے ہم دین کے چوکیدار. ہمیں جواب دینا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. تو یاد رکھو دین سب کا ہے, برائی سے روکنا سب کا کام ہے. میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جب وہ بے غیرت عورتیں دن دناتے پھر رہی تھی اسلام آباد کی سڑکوں پر, عوام کو میدان میں آنا چاہیے تھا. بند کرو یہ سب, ہم اس کو پسند نہیں کرتے, ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. میرا جسم میری مرضی, یہ کیا نعرہ. کیا قوم سڑکوں پر آئی؟ قوم سڑکوں پر نہیں آئی. کہتے صاحب یہ تو مولویوں کا کام ہے, یہ تو مولویوں کا دین ہے. تو پھر قیامت میں بھی کہہ دینا کہ مولوی ہی منع کرتے تھے ہماری طرف سے تو اجازت تھی، آج پاکستان میں زنا کھلے عام کیوں نہیں ہے؟ شراب ہے کھلے عام، شربت کی طرح کیوں نہیں بکتی؟ اس لیے نہیں بکتی کہ مولوی زندہ ہے، اور جب تک مولوی زندہ ہے انشاءاللہ پاکستان میں یہ کام علی الاعلان کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے ہم میں اختلافات ہیں، ہم میں لڑائیاں ہیں، ہم میں جھگڑے ہیں، لیکن دین کے معاملے پر ہم سب کے سب متحد اور متفق ہیں۔ یہ سارے حرام کام انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پاکستان کی سرزمین میں علل اعلان نہیں ہو سکیں۔ تو مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار شیطان کے پاس عورت ہے، ایک بات۔ اور دوسری چیز کہ جس سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ ہے مومن کا اخلاص، للہ، اسی چیز کو وہ چھیننا چاہتا ہے۔ اور تیسری بات میں تمہیں بتاؤں مسلمانوں، وہ یہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی سے ہوتی ہے وہ عالم دین سے ہوتی ہے، وہ طالب علم سے ہوتی ہے۔ پٹی بڑائی، ان لبرل جتنے بھی ہیں، جتنے دین کے دشمن ہیں، یہ کھلے عام تو قرآن پہ تنقید نہیں کر سکتے، عوام جوتے مارے، اسلام پہ تنقید نہیں کر سکتے، سرکار کی ذات کو معاذ اللہ ہر پہ تنقید نہیں بنا سکتے۔ اب کرتے کیا ہیں یہ؟ یہ علماء پہ تنقید کرتے ہیں، یہ مدارس پہ تنقید کرتے ہیں۔ صاحب مدارس میں دیکھو زنا ہوتا ہے، مدارس میں بچوں کے ساتھ گندے گندے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر آپ سروے کریں، مطالعہ کریں، کچھ لوگ کچھ گندی مچھلیاں اس تالاب میں ہیں ایسی کہ جنہوں نے پورے تالاب کو گندا کیا ہوا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا یونیورسٹیز میں یہ نہیں ہوتا؟ میں پوچھتا ہوں کیا اسکولز میں یہ نہیں ہوتا؟ میں پوچھتا ہوں یہ بڑے بڑے ہٹ جو بنائے ہوئے ہیں، فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، کیا رات میں وہاں پر یہ کام نہیں ہوتا؟ کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ کام نہیں ہو رہا؟ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس میں یہ کام نہیں ہو رہا؟ اسلام کو نشانہ بنانا ہے، ڈائریکٹ نہیں بناؤ، مولویوں کو ٹارگٹ کرو۔ جب مولویوں کو ٹارگٹ کرو گے تو سمجھو کہ یہ اسلام کا ٹارگٹ ہوگا۔ تو سب سے بڑا دشمن اگر شیطان کا کوئی ہے تو وہ عالم دین ہے، وہ طالب علم ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ، حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایک روز شیطان عصر کے بعد اپنا تخت لگا کر کے بیٹھا، چھوٹے بڑے سارے شیطان شیطان کے سامنے موجود تھے۔ اب وہ رپورٹ لے رہا تھا شیطانوں سے، کہو تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا۔ ایک شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے لوگوں کو آج اتنی شرابیں پلائی، اتنی شراب کہ لوگ نشے میں مدہوش ہو گئے، شیطان کو کوئی خوشی نہیں۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نے لوگوں سے آج اتنے زنا کرا، اتنے زنا کرا کہ ساری رات قوم زنا میں مستغرق رہی، شیطان کو کوئی خوشی نہیں۔ سب رپورٹس دے رہے تھے، ایک شیطان کھڑا ہوا اور وہ شیطان سے کہنے لگا کہ آج میں نے ایک کام کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند آیا یا نہیں، کام یہ ہے کہ میں نے آج ایک دین کے طالب علم کو علم دین پڑھنے سے روکا، یہ کہنا تھا۔ شیطان خوشی کے مارے تخت پر سے اچھل پڑا، کہنے لگا کام تو تو نے کی، باقیوں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں۔ اب دوسرے شیطان حسن کے حسد کے مارے جتنے شیاطین تھے جل بھولنے لگ گئے، کہنے لگے لو ہم نے اتنے لوگوں کو شرابیں پلائی، یہ کہتا ہے کوئی کام ہی نہیں، اتنوں کو زنا کروائے، یہ کہتا ہے کوئی کام ہی نہیں۔ شیطان نے کہا اس نے جو کام کیا یہ بہت بڑا کام کیا، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ یہ اس کا یہ کام سب سے بڑا کام کیوں ہے میرے نزدیک، یہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ شیطان سب کو لے کر فجر کی نماز سے پہلے ایک مسجد کے قریب آ، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا عابد کہاں رہتا ہے دنیا کے کس علاقے میں؟ کہا صاحب فلاں علاقہ۔
اچھا،
اور سب سے بڑا عالم بھی اسی علاقے میں رہتا ہو ہے کوئی؟ کہاں، ایک علاقہ ایسا ہے جہاں ایک بہت بڑا عابد بھی رہتا ہے اور بہت بڑا عالم بھی رہتا ہے۔ کہا چلو، پوری ذریت کو لے کے آ گیا، پورے خاندان کو، قبیلوں کو لے کر کے آ گیا۔ کہا بیٹھ جاؤ یہاں، اب دیکھو کیا ہوتا۔ ایک عابد صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے جلدی جلدی مسجد کی طرف رما دواں ہو رہے، شیطان ملون آ گئے اور آن کر کے جیب سے چھوٹی سی شیشی نکالی اور شیشی عابد صاحب کو دکھا کر کے پوچھا یہ بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سارے آسمان اور زمینوں کو اس چھوٹی سی بوتل میں داخل کر دے؟ بتائیے عابد صاحب۔ عابد صاحب نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا کیا میاں، کیا بات کر رہے ہو، اتنی چھوٹی سی شیشی اور کہاں اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین، کہاں سے آ سکتی ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ عابد صاحب چلے مسجد کی طرف، شیطان دوسرے شیاطین سے کہنے لگا دیکھو میں نے اس عابد کی راہ مار دی، اسے اللہ کی قدرت ہی پر یقین نہیں تو عبادت کس کام کی، راستہ کاٹ دیا، راہ مار دی، اسے اللہ کی قدرت ہی پر یقین نہیں تو اس کی عبادت کس کام کی۔ کہ تھوڑا صبر کر، صبر کیا صبر، تو تھوڑی دیر میں ایک عالم دین فجر کی نماز پڑھنے آ رہے، شیطان سامنے آ گئے، شیشی دکھا کر کے پوچھنے لگا یہ بتائیے عالم صاحب کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کوئی چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ عالم نے کہا دفاع ملون، تو تو مجھے شیطان لگتا ہے، میرا رب تو اس بات پر قادر ہے کہ سوئی کے چھوٹے سے سوراخ میں کروڑوں آسمان اور کروڑوں زمینوں کو داخل کر دے، تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے، یہاں سے دفع ہو جا، میرا رب یہ بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، سوئی کے ناکے میں ہزاروں زمین اور آسمان داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان نے تمام شیاطین سے کہا دیکھا یہ ہے علم کی برکت، یہ ہے علم کی برکت، تو جس نے طالب علم کو علم پڑھنے سے روکا اس نے بہت بڑا کام کیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے پتا چلا کہ شیطان کو سب سے زیادہ ڈر اگر کسی جماعت سے ہے تو وہ علماء کی جماعت، وہ علماء سے ڈرتا، وہ علماء سے گھبراتا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی شیطان پر ایک عالم ہزار عابد سے بھی بھاری ہے، ایک عالم ہزار عابد سے جو ہے وہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے شیطان ڈرتا ہے علماء کی جماعت سے، اسی واسطے شیطان ملون کیا کرتا ہے، یہ بغیر علم پڑے پیروں کو عالموں کے خلاف اکساتا ہے کہ ان مولویوں کو کیا پتا، ان علماء کو کیا پتا، شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، انہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے، ہے ان علماء سے اپنے آپ کو بھی دور رکھو اور اپنے مریدوں کو بھی دور رکھو ورنہ مریدین ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور تم بہت بڑی پہنچی بھی ہستی ہو، اور آپ پیروں سے پوچھیں ذرا ان کے مریدوں سے، اب تو آستانے بڑے کھل گئے نا، لانڈی میں جائے آستانے ہی آستانے، کورنگی کے اندر آستانے ہی آستانے، اورنگی ٹاؤن کے اندر آستانوں سے بھرا ہوا اورنگی ٹاؤن، یہ مہاجر کیمپ، بلدیا ٹاؤن، سعید آباد، آستانی آستانے پیری پیر، یہ بہار کالونی لیاری رچھو لائن پیری پیر، وہ اتنے پیر ہو گئے کہ اب الحمدللہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. کینیڈا ہم سے مانگے نا پیروں کی ضرورت ہے، ہم کہیے پاکستان سے لے جاؤ، ہمارے پاس اتنے بڑے پیر ہے یہاں پر موجود ہے. اچھا جیسے ہی کرونا آیا سارے پیر غائب ہیں. اب کہاں گئی تمہاری کرامتیں، کہاں گئی تمہاری پھونکیں، کہاں گئی؟ سب کو ٹھیک کرتے تھے نا، اب یہ ساری پھونکیں کہاں گئی؟ سب کی سب ختم ہو گئی، سب کا سب ڈرامہ، اور قوم اس ڈرامے کے اندر لگی ہوئی. ہم صاف بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں پتا چلتا خدا کے دربار میں پہنچے ہیں یا جہنم میں پہنچے ہیں، یہی پتا نہیں چلتا. ہم پہنچے ہوئے ہیں، مریدین تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں، پیر صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم دل ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں. مریدین تو رمضان میں سارے روزے سے، پیر صاحب آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم دل ہی میں رکھ لیتے ہیں. پیر صاحب مرغیوں کی ہڈیاں چبانے کے لیے داڑھ چاہیے، اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ دل کی داڑھ سے چبا لیتے ہیں؟ داڑھ تو اصلی چاہیے تمہیں. اللہ اکبر، ہم دل ہی میں کر لیتے ہیں، دل ہی میں کر لیتے ہیں. تو پیر صاحب پھر دل ہی دل میں شادیاں کیوں نہیں کر لیا آپ نے؟ پھر دل ہی دل میں بچے پیدا کیوں نہیں کر لیا آپ؟ اللہ اکبر، تو ایک تماشا. علماء کی جماعت اب ایک طرف ہو گئی، اور یہ دو نمبر مولوی دو نمبر پیر جو ہے وہ ایک طرف ہو گئے اور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ہم تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت جو ہے وہ 1:44 ہماری گھڑی میں ہو چکا ہے. لیکن ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، کسی نے شیطان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہکاتے تھے تو بڑی مشکل پیش، بڑی آسانی پیش آتی تھی، پہلے دنیا چھوٹی تھی، ادھر چلے گئے، یمن چلے گئے، شام چلے گئے، چھوٹی سی دنیا، اب دنیا بڑی ہو گئی، صرف کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے اوپر، پاکستان 22 کروڑ، ہندوستان اس سے کہیں زیادہ، یعنی اگر ہندوستان کا صوبہ بہار ہم دیکھیں نا، یہ پاکستان سے بڑا ہے. ہندوستان کی آبادی اتنی، چائنا کی آبادی اتنی، امریکہ کینیڈا کی آبادی اتنی، اب تو لوگوں کو بہکانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہوگی. شیطان ہسا، تہکا مارا اس نے، کہنے لگا اب تو بہت آسانی ہو گئی، جو ہنر مجھے نہیں آتا وہ ان لوگوں کو آتا ہے. تو یہ کام میں لگ گئے. چپلیں کب شیطان نے مسجد سے چوری کی؟ کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج کب شیطان نے ملائے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ سارے کام انسان کر رہے ہیں اور الزام شیطان کو دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ واقعات کی صورت میں میں نے بات اس لیے کی تاکہ ہر ایک کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اچھی طریقے سے. خدا کے لیے مسلمانوں اپنی حفاظت کریں. آپ، میں پھر کہوں گا، ڈسٹینس رکھیں، ماسک استعمال کریں، گلوز استعمال کریں. یہ جتنی پابندیاں ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھونا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یہ سب کا سب ہم پر لازم ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا. جو لوگ مذاق اڑاتے تھے کرونا کا کہ صاحب یہ تو مذاق ہے، ایسے ہی تماشا ہے، ایسے ہی ڈرایا جا رہا ہے، اب ان کے گھروں میں جب خاندانوں میں موتیں ہونے لگ گئی تو اب ان کو یقین آ رہا ہے کہ ہاں یہ کوئی بیماری ہے. لیکن میں گھر سے جب یہاں پر آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے 4-5 بورڈ لگانے پڑیں گے، کھارا در میٹھا ایک ڈینسو ہال پہ لگا دوں، ایک بولٹن مارکیٹ تھانے کے پاس، اور ایک ادھر. یہ ایک ایسا علاقہ ہے صاحب جس میں کرونا نام کی چیز ہی نہیں ہے، یہ ایسا علاقہ ہے، بورڈ لگانے پڑیں گے. لوگ بڑے بے فکر ہیں، بڑے مست ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا کوئی بیماری نہیں، کوئی آزادی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں، سب کے سب جو ہے اس کام میں لگ گئے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. میں پھر کہوں گا آپ سے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کئی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، بچیاں ہمارے ساتھ ہیں، بہنیں اور بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، کرونا میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے، لوگ دفنانے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ کئی ایسے جنازے ہوئے، قبر میں اتارنے کے لیے بھی لوگ نہیں گئے، دیکھنے کے لیے بھی لوگ نہیں گئے کہ ہمارے مرنے والے کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ اور اس ایک ہفتے کے اندر ہمارے کئی جاننے والے جو اس مسجد سے تعلق رکھتے تھے، میرے نانا حضور کے دور سے کئی لوگ موت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ سمجھا ہی نہیں، معمولی بخار سمجھا، گھر میں بیٹھ گئے، پیناڈول کھاتے رہے، اور وہ سوشل میڈیا کے جو نسخے ہیں بس اسی کو استعمال کرتے رہے۔ یہ بات میری ذہن میں رکھ لو، سوشل میڈیا پر جتنے نسخے ہیں نا، پپیتا کھا لو، کالی مرچ اگر ریڈیئیٹر میں ڈال دیں تو کیا ہوگا، ادرک پیس کے کھاؤ، لہسن بھون کر کے کھاؤ، یہ سارے نسخے استعمال کرنے کے لیے ہزار سال عمر چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جتنے نسخے آئے ہیں، یہ ہزار سال عمر چاہیے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ نسخے آتے ہیں، دوسری طرف اور اوراد و وظائف بھی آ رہے ہیں، یہ پڑھ لو جان چھوٹ جائے، یہ پڑھو جان چھوٹ جائے، یہ پڑھو جان چھوٹ جائے۔ اب لوگ بار بار پوچھتے ہیں، شاہ صاحب یہ دعا پڑھیں کہ یہ پڑھیں، یہ پڑھیں کہ یہ پڑھیں۔ بابا آسان سا کام ہے، سرکار پہ درود پاک پڑھو، بس درود شریف کی عادت ڈالو، آسان بھی ہے اور سب کی زبان پہ آ بھی جاتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ لیکن بہرحال لوگ مرے ہیں، اس دنیا سے گئے ہیں، فیس بک بھرا پڑا ہوا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے مسلمانوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دوست و احباب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو خدا کے لیے اپنا خیال رکھیں، مسجد کا کام الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کافی حد تک اس کی ڈیزائننگ کا کام بھی اب مکمل ہو گیا، کارکنان آپ کے سامنے ہیں، جتنا آپ سے ہو سکے، جیسا آپ سے ہو سکے، جو حالات چل رہے ہیں میں فورس نہیں کروں گا آپ کو، جتنا اور جیسا آپ سے ہو سکے اس میں حصہ لے، اور دعا کریں کہ یہ کام جو رکا ہے کرونا کی وجہ سے، کہ مزدور وغیرہ ہمارے یہاں سے چلے گئے تھے، اب واپس آ گئے ہیں، یہ کام جلد سے جلد جو ہے وہ شروع ہو جائے اور ایک اچھی مسجد ہم تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور دوسری بات، آپ کے علاقوں کی جو مسجدیں ہیں، خدا کے لیے اس پر بھی توجہ دیں، وہ بھی چندوں سے چلتی، جو امام حضرات ہیں، مؤذن حضرات ہیں، انہیں تنخواہیں چندوں سے دی جاتی ہیں، تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے امام مسجد، مؤذن اور قادم سے جو محلے کی ہے رابطہ کریں، اگر کھانے کی تنگی ہے، راشن کی تنگی ہے، انہیں راشن فراہم کریں، اور پوچھیں وہ سید زادے تو نہیں ہے، اگر سید زادے ہیں تو سات پیسوں سے انہیں راشن فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک لڑی میں پورے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔